الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تذع إلا بعلمي ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورہ حامیم میں سجدہ کا مطالعہ جاری ہے اور 25ویں پارے کا اب آغاز ہو رہا ہے مطالعے کے اعتبار سے, اور اس 25ویں پارے کے آغاز پر ہی جا کر سورہ حامیم میں سجدہ کی تکمیل بھی ہوتی ہے. آج کی آیات میں جو گفتگو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا تذکرہ بھی ہے اور بندوں کی ناشکری کا رویہ, یا یوں کہیے کہ راحتیں مل رہی ہوں تو غافل ہو جانا, اور مصیبت آ جائے آزمائش آ جائے تو مایوسی کا شکار ہو جانا, یہ جو انسانی کمزوری ہے اس کا تذکرہ اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اور نشانیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا گیا ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا برحق کلام ہے. 25ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ سورہ حامیم میں سجدہ کی آیت نمبر 47 ہے, 47 ارشاد ہوا الیہ یرد علم الساعۃ, قیامت کا علم اللہ ہی کے حوالے ہے, یعنی اس کا وقت کس وقت وہ برپا ہوگی یہ اللہ ہی کے علم میں ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها, اور کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نہیں نکلتا, وما تحمل من انثى, اور نہ کوئی عورت یا مادہ فیمیل حاملہ ہوتی ہے, ولا تدع, اور نہ وہ مادہ یا فیمیل کسی بچے یا بچی کو جنم دیتی ہے, الا بعلمی, مگر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہوتا ہے. تو خواہ قیامت کا علم ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے, اور مخلوق کے معمولی معاملات ہوں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں, حتیٰ کہ کوئی پھل نکلتا ہے تو اس کے پکنے کا یہ پورا پروسیس عمل بھی اللہ کے علم میں ہے, اور کسی ماں کے وجود میں خواہ وہ ماں عورت ہو یا بہرحال جانوروں میں بھی تخلیق کا عمل ہوا کرتا ہے, کسی بھی مادہ یا فیمیل کے حمل میں جو بچہ یا بچی ترتیب پا رہا ہے وہ بھی, اور جس کو اس فیمیل یا مادہ نے جنم دیا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. یہ پورا پروسیس, وہ نطفہ جو قرآن کہتا ہے ایک قطرہ علقہ, ایک لٹکتی ہوئی شے یا جمع ہوا خون, مدغہ ایک بوٹی, پھر وہ ہڈیاں, پھر ان پر گوشت کا چڑھنا, یہ پورا ایک ایک لمحہ بھر لمحہ جو پروسیس یہ عمل آگے بڑھ رہا ہے, فرمایا کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. بتایا یہ بھی جا رہا ہے اشارتاً کہ جو اللہ تمہارے اس تخلیق کے عمل کے ایک ایک اگلے مرحلے میں تمہارے جانے کو جانتا ہے وہ اللہ تمہارے اعمال سے بھی واقف ہے, وہ اللہ تمہارے اقوال سے بھی واقف ہے, وہ اللہ تمہارے احوال اور حالات سے بھی واقف ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي, اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا کہاں ہیں میرے شریک, یہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ پوچھے گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اور جھوٹے معبودوں کی پرستش کی اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی میں شامل کیا, اللہ پوچھیں گے أَيْنَ شُرَكَائِي, کہاں ہیں میرے وہ شرکا, قالوا آذناک ما منا من شہید, وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تجھے خبر دے دی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا گواہ نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ مشرکین جھوٹ بولیں گے اس دن, قرآن میں ہے سورۃ الانعام میں واللہ ما کنا مشرکین, مشرک کہیں گے اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے, یعنی یہ شرک یا کبھی نفاق. سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت, اس میں منافقین کا بیان آیا کہ وہ اللہ کے سامنے کل جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے اے مسلمانوں تمہارے سامنے کھاتے ہیں کہ وہ ایمان والے تھے. تو یہ شرک اور نفاق اتنے گندے باطن کے عقیدے اور اعمال ہیں کہ کل یہ لوگ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا چاہیں گے معاذ اللہ. تو ایک تو رائے یہ کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہم نے کوئی شرک کیا تھا, دوسرا ایک رائے یہ بیان کی مفسرین نے قالوا آذنا کما منا من شہید, وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تجھے اطلاع دے دی ہے, خبر دے دی ہے, ہم میں سے کوئی ان کا شاہد نہیں, آج ہمیں میں سے کوئی دکھائی نہیں دے رہا, کوئی نظر نہیں آ رہا, کسی نے بتوں کی پوجا پاٹ کی, کسی نے انبیاء کو پکارا, کسی نے اولیاء کو پکارا, کسی نے انسانوں میں سے کسی کو پکار لیا وغیرہ وغیرہ, جس کسی نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا کیا کہے گا؟ آج تو جن کو معبود سمجھ بیٹھے تھے, تیری عبادت میں اللہ شریک کر بیٹھے تھے, آج وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے, یہ کل ان کی بے بسی ہوگی جس کا ذکر ہوا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ, اور وہ جنہیں یہ اس سے پہلے اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ ان سے کھو جائے گا. وہ جن پر ترہ کیا تھا, جن پر تکیہ کیا تھا, جن کو سمجھا تھا کہ یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں, یہ بھی ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں, یہ بھی ہمیں مشکلات سے نکال سکتے ہیں, یہ بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں, یہ راضی ہوں گے تو بہرحال ہمارے معاملات سنور جائیں گے. جس جس کو اللہ کے سوا انہوں نے پکارا ہوگا ان مشرکین نے, سب وہ ان سے گم ہو جائیں گے. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ, اور وہ جان لیں گے کہ اب کوئی خلاصی نہیں ہے, اب کوئی جائے فرار نہیں ہے, اب کوئی بچاؤ یہاں پر ممکن نہیں ہے. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ وحدہ لا شریک, اللہ ہی پر توکل کرنے, اسی کی عبادت کرنے, اسی کو نفع اور نقصان کا کل مالک اور مختار مان کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انسانوں کی ایک کمزوری یا برے طرز عمل کا بیان بھی فرمائے کہ لا يسأم الانسان من دعاء الخير, انسان بھلائی مانگنے سے تو تھکتا نہیں ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے, کوئی برائی پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا ہے. یہ ہے انسانوں کی کمزوریاں جن کو اوور کم ہم نے کرنا ہے, جن پر ہمیں قابو پانے تبھی نجات ملے گی. کیا ہے کہ دعائیں کرتے کرتے, بھلائی مانگتے مانگتے تو انسان تھکتا نہیں ہے. یعنی طویل لسٹ ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, یہ بھی مجھے مل جائے, وہ بھی مجھے مل جائے, اس کی بھی ضرورت ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, حالانکہ یہ دیکھ نہیں رہا کہ کتنا کچھ آلریڈی میرے پاس موجود ہے. اس پر نگاہ نہیں جو موجود ہے, بلکہ اس پر توجہ ہے جو موجود نہیں ہے. تبھی ہوس کا شکار ہوگا, کسی دوسرے کے پاس اپنے سے زیادہ دیکھے گا تو حسد کا شکار ہو جائے گا, جلن کا شکار ہو جائے گا, پھر بغض بھی پیدا ہو جائے گا, عداوت بھی پیدا ہو جائے گی, نفرتیں بھی پیدا ہو جائیں گی. کبھی اور آگے بڑھنے اور بڑھانے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز بھی ختم کر دے گا, اور کبھی یہاں تک ہو جائے گا کہ حدیث میں ذکر آئے کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, بخاری شریف کی حدیث ہے, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ, کبھی مال کو ہی بت بنا کر اس کی پرستش میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہ انسانی کمزوری کا بیان, حوث ختم نہیں ہوتی. جیسے حدیث شریف میں آیا, بخاری کی روایت ہے کہ ابن آدم کو, یعنی بندے کو ایک وادی بھر کر سونا اگر مل جائے, ویلی آف گولڈ فل آف گولڈ, ویلی ایک وادی بھر کر سونا مل جائے تو خواہش کرے گا, تمنا کرے گا ایک اور مل جائے, اگر ایک اور مل جائے تو کہے گا ایک اور مل جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اس پیٹ کی ہوس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے بھر نہیں سکتی. اور پھر قبر کے معاملے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے, الحاکم التکاثر حتا زرتم المقابر, یہ کثرت کی خواہش تمہیں غفلت میں ڈال دیا, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. کتنا بڑھاتے چلے گئے اور مزید بڑھانے کی فکر میں لگے رہے, مگر جب دو فٹ نیچے گئے تو کیا گیا, یہ پیچھے جنازہ رکھا ہوا ہے, ہم نے نماز جنازہ ادا کرنی ہے, کیا جائے گا اس جنازے کے ساتھ, صرف ایمان اور اعمال کی پونجی اگر ہے تو جائے گا, جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا, دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے, جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا, جب لاد چلے گا بن جا رہا, یہ تو گئے وقتوں کی نظم, پتہ نہیں آج کل سلیبس میں ہے بھی کہ نہیں ہے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا. تو یہاں فرمایا کہ لا يسأم الانسان من دعاء الخير, انسان بھلائی مانگنے سے, خیر مانگنے سے تھکتا نہیں, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو نا امید اور مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. حالانکہ مؤمنانہ طرز عمل کیا ہے, ہاں دعا مانگنے میں تو کوئی بات نہیں, دعا مانگنی چاہیے, اللہ کا حکم ہے دعا مانگنے کا, اللہ نے ہمیں حکم دیا, مگر دعا میں قرآن کہتا ہے حسنہ مانگو, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اور حدیث کیا کہتی ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, عافیت مانگو. ہمارے ایک استاد تھے اکاؤنٹنسی میں پڑھا رہے تھے, اور کہتے بیٹا بڑی چاہ سے اللہ سے ہم نے گاڑی مانگی مانگی مانگی, ایک زیرو میٹر گاڑی نکل آئی, اس وقت اچھی خاصی اس کی رقم تھی, بہرحال وہ کتنے کی تھی وہ نہیں بتا رہا میں آپ کو, تو کہتے ہیں کہ مانگی اور ایک ہفتے کے بعد گن پوائنٹ پہ نکل گئی. کراچی میں تو یہ حالات گزرے نا, اللہ ہم سب کے اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو کہتے بیٹا خیال یہ ہے کہ گاڑی کی چاہت تو بہت تھی مگر اللہ کی رضا بھی پیش نظر رہے، اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما، حسنہ کے ساتھ عطا فرما، لگتا ہے کہ اس میں ہم سے غلطی ہو گئی، یہ کمی رہ گئی. تو دعا مانگنا تو ہے اور اللہ سے مانگنے میں کوئی کمی بھی نہیں کرنی چاہیے، مگر حسنہ کے ساتھ مانگے اور عافیت کے ساتھ مانگے. اور ایک اور بڑا پیارا ادب وہ دعائے استخارہ میں ہے. یہ جو آج کل استخارے ہو رہے ہیں نا مارکیٹ کے اندر، 0800 اور ڈیش اور 5 ڈیجٹ کا کوڈ اور پیچھے سارا 25 روپے پر منٹ کی وہ کال، پتہ نہیں کیا، یہ سارے ڈرامے بازی، یہ سارا چکر کمائی کا ہے. اور یہ جو ٹی وی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ انگوٹھی پہن کے بیٹھا ہوا ہے اور گلے کے اندر ہار پہن کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک بڑا سا دوپٹہ بھی اس نے پہنا ہوا ہے، یہ سارے ڈرامے باز ہیں. یہ آپ کو اور مجھے بیوقوف بناتے ہیں. خاص طور پر اپنی عورتوں کو سمجھائیے، وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے فون کر رہی ہوتی ہیں، ادھر عقیدہ بھی بگڑتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، یہ سارے ایک نمبر کے ڈرامے باز. نبی کی سنت کیا ہے علیہ السلام؟ کوئی معاملہ ہے، فیصلہ کرنا چاہ رہے ہو تو مشورہ کس سے کرو؟ بندوں سے بھی کرو، اللہ سے بھی کرو. دعائے استخارہ، صلاۃ، دو رکعت نماز ادا کرو اور استخاری کی دعا پڑھو، اور ترجمہ بھی پڑھیں بھائی، ترجمہ بھی پڑھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس طرف دل کو مطمئن فرما دے، ہاں کی طرف تو کیجئے، نہ کی طرف تو وہ کام نہ کیجئے. باقی کوئی ریڈ رنگ نظر آنا، ریڈ سرکلز نظر آنا، گرین سگنلز نظر آنا، ایسا کچھ نہیں. دو رکعت نماز ہے، دعا ہے، اور جس طرف دل مطمئن ہو جائے، ہاں کی طرف تو وہ کام کرے، نہ کی طرف وہ کام نہ کرے. ہاں اہل علم فرمایا کہ اگر کچھ ابھی تردد ہے تو 3 دن کر لو، 7 دن تک استخارہ کر لو، اس کے بعد آدمی زیادہ کنفیوز نہ ہو، فیصلہ پھر وہ کر لے. اس دعا کو کبھی آپ پڑھیے، بڑی پیاری دعا ہے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، مجھے کیا پتا میرے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. پھر آگے اللہ تیرے علم کے مطابق، تیرے علم کے مطابق یہ معاملہ میری دنیا اور آخرت کے خیر ہے تو مجھے عطا فرما دے، اور تیرے علم کے مطابق یہ میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے دور فرما دے. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے دعا میں ایسے سکھائی جیسے قرآن سکھایا، اتنا اہتمام. اب آپ غور کیجئے، غور کیجئے، آج یہ استخارے کی سنت، یہ عمل، یہ دعا جو سنت نے بتایا وہ تو ہم بھلا گئے. ہاں جی، فلاں سے پوچھ کے معلوم کر لو، فلاں سے پوچھ کے معلوم کر لو. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک رات میں ایک بندہ 10 بندوں کے استخارہ کرتا کس طرح ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی. لیکن نبی کی بات سمجھ آتی، نبی کہتے دو رکعت نماز پڑھو، یہ دعا پڑھو، اور اللہ سے خیر مانگ کے جس طرف دل مطمئن ہو کام کرو. بتائیے دین آسان ہے کہ نہیں؟ ہاں، دین میں کمائی کے معاملات نہیں ہے اس طریقے پر، یہ سارے کمائی کے دھندے بے وقوف بناتے، عقیدے بھی خراب کرتے. اللہ ہماری حفاظت کرے. عرض یہ کر رہا تھا، دعا مانگے اور بار بار مانگے، اللہ کو مانگنا پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں، مگر حسنہ کے ساتھ مانگے، عافیت کے ساتھ مانگے. اللہ پر ہے نا، تیرا علم کامل ہے، تیرے علم میں اگر یہ خیر ہے مجھے عطا فرما دے، نہیں تو مجھے چھوڑ دے، مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے. یہ ہے جو دین نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی. بارہ، انسان کی کمزوری کیا؟ بھلائی تو خوب مانگتا ہے، اور ملے اور ملے اور ملے، ذرا تکلیف آئے، پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. یہ وہ طرز عمل ہے جو ایمان کے برخلاف ہے. ایمان کیا ہے؟ حدیث شریف ہے، بخاری مسلم میں بارہا ذکر ہوا، مومن کا معاملہ بہت عجیب، بہت عمدہ، بہت ہی خوبصورت ہے. اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، نعمت ملتی اللہ کا فضل سمجھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے. مصیبت آتی، آزمائش آتی، بیماری آ گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں، کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی. آگے فرمایا، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیں، مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد کی جو اسے پہنچی تھی، اب ہم نے رحمت کا مزہ چکھا دیا اس کو، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کہتے ہی تو میرے لیے ہے. یہ ہے ایک مادہ پرست انسان کا رویہ جو اب آگے بیان ہو رہا ہے، اور ایسی بات سورۃ الکہف میں بھی ہے، اور جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین بھی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ہم ترجمہ بھی گاہے بگاہے پڑھتے رہیں تاکہ مفہوم اور مضامین بھی سامنے رہیں. اسی سورۃ الکہف میں تقریباً چوتھا یا پانچواں رکوع ہے جہاں ایک باغ والے کا واقعہ آیا ہے اور اس باغ والے کا ایک دوست جو اللہ کا ایک ولی تھا، اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، اگر وہ آپ کے ذہن میں ہو تو جیسے وہ باغ والا دنیا کی محبت میں ڈوب گیا تھا، مادہ پرستی کے فتنے اور شرک میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس نے بھی کہا تھا یہ سب کچھ تو میرا ہے، اور کہنے لگا میں نہیں سمجھتا یہ کبھی ختم ہوگا، اور کہنے لگا چلو اگر آخرت ہے بھی، قیامت آ بھی گئی تو اس سے بہتر مجھے ملے گا. یہ وہ خناس ہے جو ایک مادہ پرست انسان کی کھوپڑی میں پیدا ہو جاتا ہے. یہ وہاں بھی ذکر میں آیا سورہ کہف میں، یہ سورہ قصص میں بھی ہے جہاں قارون کا واقعہ آٹھویں رکوع میں آتا ہے. وہاں تو دو افراد کا ذکر کر کے اللہ نے ذکر کیا، ایک باغ والا اور ایک وہ قارون. یہاں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر ناشکر انسانوں کا تذکرہ کیا. آگے فرمایا کہ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، وہ کہتے تو میرے لیے ذرا نعمت مل گئی، راحت مل گئی، اچیومنٹ مل گئی، کامیابی مل گئی، بزنس مل گیا، ٹینڈر پاس ہو گیا، اچھے مارکس آ گئے، پوزیشن مل گئی، ایوارڈ مل گیا. ذہن میں رکھیے هَذَا لِي، یہ تو میرا ہے، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا. آگے کیا کہتا ہے، وما اظن الساعۃ قائما، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت کبھی برپا ہوگی. ولئن رجعت الی ربی، اور اگر میں لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف، شک ہے لیکن رب کو مانتا ہے، ایسا نہیں کہ کھلا کافر ہو یا ایتھیسٹ ہو، ملحد ہو، نہیں. اگر ولئن رجعت الی ربی، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، تو ان لی عندہ للحسنا، تو بے شک اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہوگی. یہ ہے وہ خناس جو کبھی کبھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ ہمیں تو خوب ملا دنیا کے اندر، اگر ہم برے ہوتے تو ملتا تھوڑا ہی. یعنی یہ کس کو سنا رہے ہوتے ہیں؟ کبھی انبیاء کو جو سمجھاتے ہیں، کبھی انبیاء کے پیروکاروں کو، صاحب ایمان لوگوں کو. یہ تم ہر وقت آخرت 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 کی باتیں، تمہارے پاس ہے کیا؟ یہ ہے ٹون جو آپ کو ملے گی کفار کے سرداروں کی، ہر دور میں جو ہر دور میں پیغمبروں کے واقعات رہے. قرآن نے ذکر فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار کیا کہتے تھے، تمہارے ماننے والے تو ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں، استغفر اللہ، گئے گزرے ہیں، کمتر ان کو کیا پتا. آج ٹون کیا ہے؟ یہ دین کی خدمت کرنے والے تو عام طور پر غریبی ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے تو ہم برے ہوتے تو ہمیں تھوڑا ہی ملتا، اور یہاں ملا تو ادھر بھی مل جائے گا. اگر یہ اصول بنا لیا جائے معاذ اللہ، تو قارون کہاں کھڑا ہوگا، فرعون کہاں کھڑا ہوگا، شداد کہاں کھڑا ہوگا، حامان کہاں کھڑا ہوگا، نمرود کہاں کھڑا ہوگا، ابو جہل کہاں کھڑا ہوگا، ابو لہب کہاں کھڑا ہوگا؟ اب آپ اندازہ کر لیجئے. اب کیا سیدنا بلال کی مثال دوں، ابو ذر غفاری کی مثال دوں، خباب بن ارد کی مثال، کہاں لے کے جائیں گے؟ استغفر اللہ، نہیں، اللہ کے ہی معیار ہی نہیں. اللہ کا معیار کیا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے. ہاں، اللہ نے پیغمبروں کو بادشاہتیں بھی عطا فرمائی، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، مگر کیا فرماتے تھے؟ لیبلونی، اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور اللہ نے پیغمبروں کو مصائب سے بھی گزارا، ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، 18 برس سے کم و بیش وہ بیماری میں مبتلا رہے. صحابہ کرام میں مالدار صحابہ بھی ہیں، لیکن ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پیش پیش، اور صحابہ کرام میں مالی اعتبار سے کمزور صحابہ کرام بھی ہیں. یہ تو امتحان ہے. سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے، کئی مرتبہ ذکر آیا، اللہ عطا بھی کرتا ہے، فرماتا ابتلا آزمائش ہے، اللہ کم بھی دیتا ہے، فرماتا ابتلا آزمائش ہے. دونوں صورتوں میں امتحان ہے، یعنی کہ یہاں ملا تو وہاں بھی مل جائے گا. یہ ہے وہ دنیا پرستوں کا طرز عمل یا ان کے دماغ کا خناز، جس کو قرآن مختلف پیراؤں میں بار بار ذکر کرتا ہے. کہنے لگا یہ شخص، ایسا شخص کہتا ہے، ولئن رجعت الی ربی ان لی عندہ للحسنی، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو بے شک اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہوگی، یقینا فلننبئن الذین کفروا بما عملوا، اللہ نے فرمایا کہ بس ہم کافروں کو ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے. یہ مادہ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، دنیائی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اور ایمان والوں کو کمزور اور حقیر سمجھ کر معاذ اللہ ان کا مذاق اڑانے والے. اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال سے ان کو خوب مطلع کر دیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے. پھر انسانوں کے ایک طرز عمل کا بیان، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ اور جب اسے ذرا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. جب انعام کرتے ہیں, نعمت دیتے ہیں, عطا کرتے ہیں, فضل فرماتے ہیں, کچھ دے دیتے ہیں تو منہ موڑ لیتا, پہلو بدل لیتا ہے. یہ ذکر غالباً پچھلے جمعے میں بھی آیا تھا, اس سے قبل کسی موقع پر آیا تھا. جب مل رہا ہو نا راحتیں, آسائشیں, مال و دولت, اسباب وغیرہ, تو بگڑنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں سورہ زخرف میں کچھ عرصے کے بعد. زخرف کے معنی آرائش کے بھی ہیں, زخرف کے معنی سونے گولڈ کے بھی ہیں. سورہ زخرف 25 سے پارے ہی میں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا نا کہ ساری بہک جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے, تو ہم ان کی گھروں کی چھتوں کو اور سیڑھیوں کو سونے کا بنا دیتے. کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے, لیکن سارے ایک جیسے ہو جاتے, گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں, اللہ دے سکتا ہے, لیکن اگر زیادہ دے دے, سب کو ہی دے دے تو بگڑ جائیں گے. اور کبھی کیا ہوتا ہے, حدیث میں کاد الفقر ان یکون کفرن, قریب ہے کہ فقر, تنگ دستی انسان کو کفر کی طرف لے جائے. تو کچھ کو مل جانا بہتر ہوتا ہے, ورنہ وہ اتنے ڈھیلے کمزور پڑ جائیں گے کہ ایمان ہی بیچ ڈالیں گے معاذ اللہ. اور کچھ کو نہ ملنا بہتر ہوتا ہے, ورنہ اس کے اندر ڈوب کر غافل ہو کر اللہ کو بھلا کر آخرت کی منزل کھوٹی کر لیں گے. تو اللہ سبحان اللہ, اللہ سب سے زیادہ اور سب کو جاننے والا ہے اور حکیم ہے. اس نے زیادہ کسی کو دیا, اس کی حکمت کے مطابق دیا, کسی کو کم دیا, اس کی حکمت کے مطابق دیا. بندہ رب کی عطا پر مطمئن رہے, کبھی شکر کا امتحان ہوگا, کبھی صبر کا امتحان ہوگا. یہ ہے جو اصل میں مؤمنانہ طرز عمل ہے جو بار بار ذکر میں آ رہا ہے. فرمائے کہ جب تک دیتے ہیں منہ موڑ لیتا ہے, پہلو بدل لیتا ہے, اور جب اس سے ذرا تکلیف پہنچتی تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے, اہل علم نے بیان فرمایا, مفسرین نے, لمبی چوڑی دعائیں تو کرنی چاہیے. جتنا آدمی اللہ سے مانگے, اچھی بات ہے, اللہ کو مانگنا پسند ہے, تو عموماً تو لمبی لمبی دعائیں کرے آدمی, اور یہ انفرادی طور پر زیادہ پسندیدہ ہے. اجتماعی طور پر دعا ہو جائے ٹھیک ہے, مختصر ہو, لیکن اصل ہے انفرادی طور پر اللہ سے زیادہ مانگنا, وہ تو مطلوب ہے. یہ کیا ہے, یہ ہے شکوہ, شکایتیں, میرے پاس یا اللہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں, یا اللہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں, یا اللہ اس کے پاس تو یہ بھی ہے, مجھے کیوں نہیں ملا, اللہ اس کو یہ ملا مجھے, یہ ہے شکوہ, یہ منع ہے. اور یہ اسی کا بیان ہو رہا ہے, اذا مسہ الشر فذو دعاء عریض, اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعاؤں کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے, لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے. لمبی دعائیں ویسے آدمی کو کرنی چاہیے, لیکن شکوہ آ رہا ہے, زمان پہ شکایتیں آ رہی ہیں, یہ طرز عمل بھی ایمان کے خلاف ہے. اور ہاں, ایک اور اہم بات, حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی کی روایت, اللہ کو ہر حال میں پکارنا چاہیے, مشکل ہے تب بھی پکارے, اور راحت ہو تب بھی پکارے, اور زیادہ غلطی یا غفلت کب ہوتی ہے, جب آدمی راحتوں میں ہوتا ہے. لیکن نوٹ کیجئے گا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, جو بندہ ہمیشہ اللہ کو پکارتا ہے, راحت میں بھی, تکلیف میں بھی, آرام میں بھی, مصیبت میں بھی, خوشی میں بھی, غمی میں بھی, ہر حال میں اللہ کو پکارتا رہتا ہے, جب اس پر مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تو جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اب, تو آسمانوں میں فرشتے آمین کہتے ہیں اور عرض کرتے, اے اللہ یہ جانی پہچانی آواز ہے, اے اللہ یہ جانی پہچانی آواز ہے, ہمیشہ تجھے پکارتا ہے, آج اس کی کوئی مشکل آ گئی ہے اللہ, تو اس کی مشکل کو دور فرما دے. آسمانوں میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. یہ ہے طرز عمل, ہر حال میں اللہ سے مانگنا, اللہ کو پکارنا. آگے فرمایا, قل ارایتم ان کان من عند اللہ, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے, یہ دیکھو, بھلا سوچو, یہ قرآن تو ہے اللہ کی طرف سے, ثم کفرتم بھی, پھر تم نے اس کا انکار کر ڈالا, من اضل ممن ہوا فی شقاق بعین, تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو دور دراز کی زد میں پڑا ہوا ہو. یہ مشرکین مکہ سے کلام ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اولاً تمہارے سامنے میرا نمونہ بھی موجود, صادق اور امین تم نے کہا, رب کا کلام بھی تمہارے سامنے آ گیا, دلائل بھی تمہارے سامنے وعدے کر دیے گئے, اور تمہیں چیلنج بھی دے دیا گیا تمہاری زبان عربی میں, تم اس کی مثل پیش کر کے دکھا دو, اس کو مقابلہ کر کے دکھا دو, تم کچھ پیش نہیں کر سکتے, تمہاری زبانیں چپ ہو چکی ہیں, دلائل کے انبار تمہارے سامنے لگا دیے گئے, میرا کردار رسول اللہ علیہ السلام فرمانے, گویا کہ میرا کردار تمہارے سامنے پیش ہو گیا, اب بھی تم انکار پر اڑے ہو, تو پھر اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو دور دراز کی زد میں مبتلا ہو. آگے فرمایا, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, عن قریب ہم انہیں آفاق اس سے مراد فقط آسمان نہیں کائنات بھی کہہ لیجئے آج کے دور کے اعتبار سے, کیونکہ انسانی ان کچھ آگے بڑھ گیا ہے, تو اس آسمانوں میں بھی, ان آسمانوں میں بھی اور وفی انفسہم ان کی جانوں میں بھی اپنی آیات یعنی نشانی ہم انہیں دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق کلام ہے. یہ بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا, اس تعلق سے کہ قرآن کی حقانیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری دلیل عطا فرمائی. اللہ فرما رہے اس آفاق اس کائنات میں تم غور کرو, تم اپنی جانوں میں غور کرو, تمہیں رب کائنات کی معرفت کے نظارے دکھائی دیں گے. آج کا انسان تھوڑا سا اس کا علم بڑھ گیا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے بگ بینگ کو ڈسکور کر لیا ہے, ہم نے بلیک ہولز کو جان لیا ہے, ہم نے ملینز آف گیلیکسیز کو جان لیا ہے, ہم نے ان کی موومنٹ کے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دی ہے, ہم نے بہت ساری گیلیکسیز کے سولر سسٹمز کو ڈسکور کر لیا ہے, ہم نے یہ بھی جان لیا, ہم نے ایکسپینڈنگ یونیورس کا فیکٹ بھی ڈسکور کر لیا ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. بات یہ ہے کہ یہ سب تم نے ڈسکور کیا ہے, ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ رب کائنات نے کیا اور کر رہا ہے اور اسی کے حکم سے اس پوری کائنات کا نظام جاری و ساری ہے. پھر قرآن کہتا ہے تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں, یہ انسانی جسم کھلتا چلا جا رہا ہے, ایک ایک عضو میں, ایک ایک پارٹ آف باڈی میں رب کائنات کی حکمتیں اور اس کی قدرتیں اور اس کے انعامات اور احسانات کھلتے چلے جا رہے ہیں. سارے انسان مل کر بھی یہ ایک اوریجنل آنکھ پروڈیوس نہیں کر سکتے, ایک آنکھ تم نہیں بنا سکتے ہو. قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے اپنے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیاں موجود ہیں, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وہ کہا کسی نے بڑا پیارا میسج تھا, کیا موبائل فون کے چارجر لگاتے ہیں ذرا سا تار ٹیڑھا ہو جائے وہ کام نہیں کرتا, اور ہمارے وجود میں چھوٹی چھوٹی رگیں جن سب کو کھول لیا جائے تو یہ 90,000 پتہ نہیں کتنے کلومیٹر تک پھیل جائیں. ان پوری رگوں کا جال رب کائنات نے کس طرح بچھایا ہوا ہے, ہمارے اس دماغ کے اندر یہ ملینز آف سیلز, اللہ اکبر, کوئی ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے, میری فیلڈ نہیں ہے, کس طرح یہ فنکشن کرتے ہیں, کس طرح آپ اور میں کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ ٹچ انگلی نے کیا اور دماغ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹیبل ہے تم اس انگلی کو یہاں پر رکھ سکتے ہو, دماغ نے کہا یہ پین ہے تم اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہو, اور جب ہم نے پھر ٹچ کیا کسی شے کو تو دماغ نے کہا یہ چکلی ہے, اب ٹچ کریں گے کیا کرتے ہیں, بھاگو یہاں سے, اور اگر سانپ ہو تو دوڑو یہاں سے. یہ سارا سسٹم کیا الرٹ اپ ہے, از خود ہے, آٹومیشن پر ہے؟ نہیں, سائنس کی فیکٹس کے اندر اور ملحد ایتھیسٹ قسم کے سائنٹسٹس کی ڈسکوریز کے اندر اور ہمارے عقیدے کے اندر ایک بنیادی فرق ہے. وہ سب کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے, یہ ہو رہا ہے, ہمارا ایمان کہتا ہے رب نے کیا ہے اور وہ کر رہا ہے, بس اس کا فرق ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ان قریب اس آفاق میں ان کی جانوں میں اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے, یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا قرآن برحق کلام ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے, ایک ہے بنانے والا چلانے والا, قرآن بھی اسی ایک ہی کی دعوت دے رہا ہے, تو قرآن اور رب کائنات کی اس کائنات کے عمل میں مطابقت ہے. بڑا پیارا جملہ کسی کا ہے, ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کا, علامہ اقبال کے شارحین میں سے ہیں. دس قرآن از دی ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی, دس یونیورس از دی ورک آف اللہ سبحانہ و تعالی, دیر کین ناٹ بی اینی کانٹرڈکشن بٹوین دا ٹو. قرآن اللہ کا کلام ہے, کائنات اللہ کا عمل ہے, اللہ کے قول اور اللہ کے عمل میں تضاد نہیں ہو سکتا. جتنا کتاب کائنات کو پڑھو گے اتنا کتاب الہی کی عظمتیں آشکار ہوں گی, واضح ہوں گی, جتنا کتاب الہی کو پڑھو گے اتنا کتاب کائنات پر غور و فکر کی دعوت ملے گی, اور ان دونوں میں کمپیٹیبلٹی ہے, کنٹرڈکشن نہیں ہے, ان دونوں میں مطابقت ہے, ان دونوں میں تضاد نہیں ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید, اے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کے لیے کافی نہیں کہ اللہ ہر بات پر گواہ ہے؟ آخری آیت ہے, اس کے بعد اس سے میں مکمل کر رہا ہوں اس سورت کو انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی, آپ صبر کیجئے, استقامت کا مظاہرہ کیجئے. جو آپ پر بیت رہا ہے یا بیت رہی ہے سب اللہ کے علم میں ہے. یہ تسلی ایمان والوں کے لیے ہے, تم جو مشقت اللہ کی راہ میں جھیل رہے ہو, مصیبتیں برداشت کر رہے ہو, اللہ کے علم میں ہے. اور یہ دھمکی بھی ہے کفار کے لیے کہ تم اللہ کی نگاہوں میں ہو, تمہاری بھی پکڑ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا. آخری آیت, الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم, آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں. ورنہ دلائل تو واضح ہو چکے لیکن آخرت سامنے نہ ہو, کل کی جواب دہی کا احساس نہ ہو, تو بڑے سے بڑا علم اور حکمت رکھنے والا بھی ابو جہل بن جاتا ہے. ابو الحکم نام تھا اس کا, بلکہ کنیت تھی اس کی حکمت والا. جب وحی الہی کو رد کیا تو یہ ابو جہل بنا جانتے بوجھتے. تو آخرت پیش نظر نہ ہو تو پھر لوگ حق کو جانتے بوجھتے رد کرتے ہیں. ہاں میں بھی سوچ لوں اور آپ بھی سوچیں اور دیکھیں, ہم سب ہم مرنے کو تیار ہیں, اللہ سے ملاقات پہ یقین ہے, کل کی جواب دہی کا یقین. ابھی ہم نے جنازہ پڑھنا ہے نماز جمعہ کے بعد, کل میرا اور آپ کا بھی ہوگا. کل کیا پتا آج ہی ہو جائے, کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. الا انہ بکل شیء محیط, آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہر بات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. لوگوں کی نیتیں ہوں, اقوال ہوں, اعمال ہوں, سب اللہ کے علم میں ہے. کس کا کیس گھر میں چل رہا ہے, جھگڑے ہو جاتے ہیں نا, کس کا کیس پنچایت میں چل رہا ہے, کس کا سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, اللہ سب کو جانتا ہے, اللہ نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور خدا کی قسم ہمارے حکمراں ہو یا میں اور آپ, اس بات کا یقین کر لیں تو ان عدالتوں کی کاروائیوں کی ضرورت بھی بہت کم پیش آئے گی. اللہ یقین اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.